السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا. اللہ ہمیں اپنے چنے ہوئے بندوں کے طریقے پر چلا اور ہمیں ان کے ساتھ جمع فرما. فہم القرآن بأسلوب السؤال والجواب، انڈرسٹینڈنگ قرآن آ کوسچن اینڈ آنسر اپروچ، سوال جواب کے ذریعے فہم قرآن سیریز، دورہ قرآن بائی کیو این اے میں آج ہمارا پارا نمبر 12 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما من دابہ، اور نہیں کوئی چلنے والا جاندار. یہ سورہ ہود آیت 6 ہے. اس سے پہلے گزشتہ پارا یعنی پارا 11 یعتذرون کے حصے میں اس سورہ ہود کی 5 آیات آتی ہیں. سورہ ہود کی آیت 6 وما من دابہ سے 12 پارے کا آغاز ہوتا ہے، لیکن عموماً قرات کے لیے پارا شروع کرنے کے ساتھ ساتھ گزشتہ پارے کی آخری 5 آیات یعنی سورہ ہود کی ابتدائی 5 آیات اس میں شمار کی جاتی ہیں. یعنی پڑھنے والے اسپیشلی حفاظ قراء جب 12 پارا شروع کرتے ہیں تو سورہ ہود سے شروع کر لیتے ہیں کہ ایک پارا شروع کرنے کا بھی اور سورہ شروع کرنے کا بھی موقع مل سکے. سورہ ہود اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ یہ ان صورتوں میں ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. اس کا پیغام فکر آخرت، نافرمان قوموں کا انجام، رسولوں کی دعوت اور انکار کرنے والوں کا حال، یہ انسان کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، انسانی زندگی پر گہرا اثر چھوڑتا ہے. کوشچن 1 ہے، وہ کون سی صورتیں ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. ترمذی کے حوالے سے ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ قد شبتا، اے اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو گئے ہیں. یعنی جب انہوں نے آپ کے بالوں میں کچھ سفیدی دیکھی اور آپ کے بدن پر تھکاوٹ کے آثار دیکھے تو یوں عرض کی، آپ نے جواب دیا، فرمایا، مجھے ہود، سورہ ہود، واقعہ، مرسلات، عم یتساءلون اور تکویر نے بوڑھا کر دیا. کیونکہ ان کا مضمون انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے، انسانی زندگی پر بڑا اثر چھوڑتا ہے. ان صورتوں میں ڈرانے کا پہلو اتنا غالب ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا بہت اثر ہوا. کیا ہماری زندگی پر بھی ایسے ہے؟ ہم صورتوں پر صورتیں، منزلیں، ختم، دورہ، کورسز، سیشنز لیتے کرتے، ڈگریز، سرٹیفکیٹس جمع کرتے جاتے ہیں، مگر اثر کیا ہوتا ہے؟ یہ اپنے آپ سے سوال کیجئے. نیکسٹ کوسچن ہے، کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی؟ جب کچھ نہ تھا، اس کا عرش پانی پر تھا، وہی اول ہے، اس سے پہلے کچھ نہ تھا. سورہ ہود آیت 7 میں ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے. اب بہت ساری احادیث ہیں جن میں اس آیت کی یا اس سے متعلق مضمون کی تفصیل آئی ہے، اگر وہ پڑھ لیں تو بات کافی حد تک سمجھ آ جاتی ہے. بخاری میں عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، یمن کے کچھ لوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے، کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ سے اس عالم کی پیدائش کا حال پوچھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ وکان عرشہ علی الماء ثم خلق السماوات والارض وکتب فی الذکر کل شیء. اللہ تھا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اور اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور ذکر یعنی لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی. سب سے پہلی چیز جو اللہ نے تخلیق کی وہ قلم تھا. اس کی دلیل صحیح حدیث ہے، ترمذی، ابو داؤد وغیرہ کے حوالے سے ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ان اول ما خلق اللہ تعالی القلم، بے شک اللہ نے سب سے پہلے جو پیدا کیا قلم تھا، اسے فرمایا اکتب، لکھ۔ اس نے کہا، اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ او ماذا اکتب، فرمایا ہر چیز کی تقدیریں لکھ یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ، ہر چیز کی تقدیریں لکھ یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ اس کے 50,000 سال بعد اللہ نے زمین و آسمان تخلیق فرمایا۔ مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنة قال وعرشه على الماء، اللہ نے مخلوقات کی تقدیریں آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیں، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ پھر 6 دنوں میں آسمانوں اور زمین کو تخلیق فرمایا، فی ستتی ایام، یاد رہے کہ ان 6 دنوں سے مراد دنیا کے 6 دن تو ہو نہیں سکتے، کیونکہ ان کا وجود سورج اور زمین سے ہے، اور اس وقت سورج تھا نہ زمین تھی۔ اب یا تو مراد 1,000 سال کا وہ دن جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا، وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، سورہ حج، اور ایک دن تیرے رب کے ہاں 1,000 سال کے برابر ہے اس گنتی سے جو تم شمار کرتے ہو، یا پھر 6 ادوار مراد ہیں۔ تخلیق کائنات کی ترتیب میں یہ حدیث بہت اہم ہے، یعنی اب آپ دیکھیں کہ اللہ تھا کچھ نہ تھا، لم یکن شیئن غیرہ یا قبلہ، اس کا عرش پانی پر تھا، اس نے سب سے پہلے قلم کو تخلیق کیا، اس کو خلائق کی تقدیر لکھنے کا حکم دیا، قیامت تک کی تقدیر، اس کے 50,000 سال بعد 6 دنوں میں زمین و آسمان کو تخلیق کیا، اور اب 6 دن بھی 6 ادوار، یا اللہ کے 6 دن کہ جو ایک دن ہمارے 1,000 سال کے برابر ہے۔ تو یہ تخلیق کائنات کی ترتیب جو احادیث سے معلوم ہوتی ہے، اور اس آیت میں ہمیں اس کا اشارہ ملتا ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس سب کا مقصد لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اس طرح صحیح مسلم کے حوالے سے ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، پھر فرمایا، اللہ نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا یعنی زمین کو، اور اتوار کے دن اس میں پہاڑوں کو پیدا کیا، اور پیر کے دن درختوں کو پیدا کیا، اور کام کاج کی چیزیں جیسے لوہا وغیرہ منگل کو پیدا کیں، اور بدھ کے دن نور کو پیدا کیا، اور جمعرات کے دن زمین میں جانور پھیلائے، اور سیدنا آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کے بعد تخلیق کیا بنایا۔ سب سے آخر مخلوقات اور جمعہ کی سب سے آخر ساعات میں عصر سے لے کر رات تک یہ اب البشر سیدنا آدم کو پیدا کیا۔ اب سائنس مختلف واقعات اور کڑیوں سے کڑیاں ملا کے کچھ سے کچھ نتائج اخذ کرتی ہے، صحیح اندازے غلط اندازے اس طرح کی تھیوریز اور رپورٹس آتی ہیں، لیکن سبحان اللہ قرآن سچا ہے اور اس کا اپوزٹ کوئی ثابت نہیں کر سکتا، اس کی سچائی ثابت شدہ ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھوں کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، یعنی اللہ کی آنکھیں ہیں یہ کہہ سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود سورہ ہود میں اپنے لیے عین اعین کا ذکر فرمایا، جیسے سورہ ہود آیت 37 ہے، آپ وہ پڑھ لیجئے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اور ہماری آنکھوں کے سامنے اور وحی کے مطابق کشتی بنا، اور مجھ سے ان کے بارے میں بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا، یقیناً وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے کیا فرمایا، بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ معلوم ہوا اللہ کے لیے آنکھوں کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، اور اللہ کی صفات میں سے اس کی آنکھیں بھی ہیں، اور یہ صرف یہی نہیں بلکہ سورۃ طٰہٰ آیت 39 ہے، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے، موسیٰ علیہ السلام سے متعلق آیات ہیں۔ یہ سوال اور جواب قرآن سے لانے کا یہ مقصد ہے کہ لوگوں کو اللہ کی صفات کے بارے میں آگاہی ہو، کیونکہ بعض لوگ اللہ کے لیے آنکھیں ہونے سے انکار کرتے ہیں، ان کے خیال میں اللہ کی آنکھیں ماننے سے مخلوق کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے، کیونکہ ہماری بھی آنکھیں ہیں، اللہ کے لیے بھی کہہ دیں کہ اس کی بھی آنکھیں ہیں، حالانکہ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں۔ کس نے کہہ دیا کہ ہماری اللہ کی طرح یا اللہ کی ہماری طرح؟ العیاذ باللہ، ان حضرات نے اس بہانے سے اللہ کی بے شمار صفات کا انکار کر دیا اور کئی ایک کی تاویل کر دی، مثلاً اللہ کے چہرے، وجہ، اللہ کے ہاتھ یعنی ید، اللہ کی پنڈلی یعنی ساق، اللہ کے کان یعنی اذن، اور اس کی آنکھ یعنی عین کا، اس کے نزول، اترنے، اس کے چڑھنے، سننے، بولنے، دیکھنے، خوش ہونے اور ناراض ہونے، اور قدم مبارک تک کا انکار کر دیا، یا پھر اپنے پاس سے کوئی اور مطلب بیان کر دیا، یا انکار یا اس کی کوئی مجاز، تاویل وغیرہ، یا کہا کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ انہوں نے غور نہیں کیا کہ جب آپ قرآن مجید میں اللہ کے لیے عین کا لفظ بول رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو اردو میں آنکھ کہنے سے کیا پریشانی ہے؟ اور بعض نے اس کا ترجمہ پتہ کیا کیا، عین کا، آنکھ کے بجائے نگرانی، ولی تسنا اعلی عینی، تاکہ تیری پرورش ہماری نگرانی میں کی جائے، یعنی آنکھ کے بجائے، میری آنکھوں کے سامنے کے بجائے نگرانی کا ترجمہ کر دیا، ہماری نگرانی میں کشتی بنا۔ یہ بھی درست ہے، مگر اس کے لیے آنکھوں کے انکار کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ وہ نگرانی بھی آنکھوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے، نگرانی آنکھ کے ساتھ تو ہوتی ہے۔ بِآعیُنِنَا کا ترجمہ نگرانی کریں، پھر بھی مشابہت والا اعتراض ختم نہیں ہوتا، کیونکہ نگرانی تو انسان بھی کرتا ہے، مخلوق بھی کرتی ہے، مشابہت تو پھر بھی ہوتی ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پر ایمان رکھتے، جو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے اس کو تسلیم کرتے، جیسے اس نے یہ فرمایا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے، اس کی مثل کوئی چیز نہیں، اس کے باوجود وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سمع و بصر بھی رکھتا ہے، حالانکہ سنتا اور دیکھتا تو انسان بھی ہے، مگر اس کا سننا، دیکھنا، ہنسنا، غصہ ہونا، اترنا، چڑھنا، بولنا، اس کے کان، آنکھیں، پنڈلی، قدم، ہاتھ، سب کچھ ہونے کے باوجود مخلوق جیسی نہیں۔ اگر ہم اس حد تک چلے جائیں کہ مخلوق پر بولا جانے والا کوئی لفظ اللہ پر بولا ہی نہیں جا سکتا، تو پھر ہم اپنے اللہ ہی کو گھم کر بیٹھیں گے، کیونکہ پھر تو ہم زندہ بھی ہیں، موجود ہیں، علم رکھتے ہیں، اللہ کے حق میں اس کا انکار کر کے دیکھیں، یعنی پھر تو یہی چیز، یعنی جو ہم ہیں اس میں اللہ کا انکار کر دیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ کہ اللہ موجود ہی نہیں۔ العیاذ باللہ، ایسے خبیث عقیدے سے اللہ کی پناہ۔ یقیناً ہم زندہ موجود ہیں اور اللہ بھی زندہ موجود ہے، جیسے الحج القیوم اس کی صفات ہیں، مگر ہماری زندگی اور وجود اللہ کی زندگی اور وجود سے کوئی مشابہت نہیں رکھتے۔ اس کی زندگی اور وجود اس کی شان کے لائق ہے، جو ازلی، ابدی اور لامحدود ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور ہمارا وجود اور زندگی فانی، محدود اور اس کی محتاج ہے، وہ ویسے ہی ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ جملہ سب کو سمیٹ لیتا ہے، کما یلیق بشانہ، اس کی صفات پر ایمان ہے اور اس کی حقیقت، کیفیت وہ اسی کے سپرد ہے، وہ ویسے ہی ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ آئی تھنک یہ بات جو ہے یہ دلوں کو جوڑ دیتی ہے، تو انکار کے بجائے اقرار اور ایمان رکھیے جیسے وہ فرماتا ہے، تسلیم کیجئے اور کیفیات کو اس کے سپرد کر دیجئے۔ نیکسٹ کوشچن ہے سورہ ہود آیت 37، اسی میں ہی، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس سے مراد کون ہے، یا نوح علیہ السلام کے گھر میں سے مشرک کون تھے؟ یہ جو الَّذِينَ ظَلَمُوا ہے، اس سے مراد مشرک ہیں، کیونکہ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اور نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک بیٹا مشرک تھے، وہ جو ڈوب گیا اور جودی پہاڑ پر چڑھ کر بچنے کا دعویٰ کرتا تھا اور نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ سورہ ہود آیت 40 میں وفارت تنور آیا ہے نا، حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل.
یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا. التنور، یہ اس سے مراد کیا ہے؟ التنور کا مطلب وہی عام تنور جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے گھر میں طوفان کا نشان بتا رکھا تھا کہ جب اس تنور سے پانی ابلے تب کشتی میں سوار ہو جاؤ. مفسرین نے تنور سے یہی عام تنور مراد لیا ہے. اور اس کی ایک اور بھی تفسیر نکلتی ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے آئی ہے. التنور سے مراد صرف وہ گھر کا تنور نہیں بلکہ یہ روئے زمین ہے. التنور اس سے مراد روئے زمین ہے. وجہ الارض وکل مفجر ماء ومحفل ماء الوادی. روئے زمین، پانی پھوٹنے کی جگہ اور وادی کے پانی کے جمع ہونے کی جگہ. اس تفسیر کے مطابق ساری زمین پانی کا چشمہ بن گئی، یعنی زمین ہی تنور اور یہ ابلنے لگی، پانی ابل پڑا. اور پانی کا تنور یا چشمہ بن کے ابلنا یہ دیگر مقامات پر بھی آیا ہے، جیسے سورۃ القمر آیت 12 ہے.
وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ.
اور زمین کو چشموں کے ساتھ پھاڑ دیا تو تمام پانی مل کر ایک ہو گیا اس کام کے لیے جو طے ہو چکا تھا. یہی قوم نوح کی ہلاکت مراد ہے. دونوں تفاسیر، گھر کا تنور یا روئے زمین تنور، دونوں مراد ہو سکتے ہیں، دونوں ہی درست ہیں. نیکسٹ کوسچن ہے، اس واقعے میں جو سورہ ہود آیت 44 میں جودی پہاڑ کا ذکر آیا ہے، جودی پہاڑ کی موجودہ لوکیشن کون سی ہے؟ وہ آیت ہے نا، وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِجِ، اور وہ یعنی کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری. یہ لوکیشن موجودہ عراق اور ترکی کے درمیانی علاقے میں، جسے کردستان کہتے ہیں، موصل کی جانب واقع ہے یہ جودی پہاڑ. تورات میں نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہرنے کی جگہ ارارات بتائی گئی ہے، جو ایک ارمینیا کے پہاڑی سلسلے کا نام ہے اور آج بھی اسی نام سے مشہور ہے. قرآن میں جو جودی ہے اس کا مطلب چوٹی، بلندی، اور تورات میں جو ارارات آیا ہے اس کا مطلب پہاڑی سلسلہ، اور یہ سرحد کا پہاڑی سلسلہ ہی ہے. لوکیشن، علاقہ، جغرافیہ ایک ہی بنتا ہے، یعنی ایگزیکٹ وہ جو قرآن کا اور وہ جو ارارات کا بتایا جاتا ہے. کئی سیاحوں نے اس پہاڑ پر ایک بڑی کشتی کے ٹوٹے ہوئے تختے بھی دریافت کیے، اگرچہ ان کے متعلق قطعی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی نوح علیہ السلام کی کشتی ہی کے تختے ہیں یا کسی اور کشتی کے. البتہ قرآن سے اس کشتی کا ذکر اور تفصیل معلوم ہوتی ہے، اور جغرافیہ والے بھی، ٹورسٹ بھی اس کی گواہی دیتے ہیں. نوح علیہ السلام کی قوم دجلہ اور فرات کی وادی ہی میں آباد تھی، جو بعد میں عراق کے نام سے مشہور ہوئی. سورہ ہود کے بعد اس پارے میں سورہ یوسف شروع ہوتی ہے. یوسف علیہ السلام سے متعلق سوال ہے کہ آپ کے باپ، دادا، پردادا کون تھے؟ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. یہ چاروں حضرات علیہم السلام دادا، بیٹا، پوتا، پڑپوتا اللہ کے جلیل القدر اور برگزیدہ پیغمبر ہیں علیہم الصلاۃ والسلام. نیکسٹ کوسچن ہے، ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام، ان میں سے بڑے کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے، جو سیدہ ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اور اسحاق علیہ السلام سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے علیہم السلام. نیکسٹ کوسچن، قوم شعیب کا جرم کیا تھا اور ان کا انجام کیا ہوا؟ یہ سورہ ہود میں آیا ہے. قوم شعیب کفر و شرک میں ملوث ہونے کے ساتھ لین دین میں بدترین خیانت کرتی تھی. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس کس انداز میں کتنا عرصہ سمجھایا ہوگا، لیکن قوم سدھرنے کے بجائے بگڑتی ہی چلی گئی. آخر اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے انہیں عذاب نے آ پکڑا. اللہ کے حکم سے آنے والے اس عذاب کو سورہ اعراف آیت 91 اور العنکبوت 37 میں الرجفہ یعنی زلزلہ فرمایا، جیسے اعراف میں ہے، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے گھر میں گرے پڑے تھے. اور یہی سورہ العنکبوت میں بھی ہے،
فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
اور سورہ ہود 94 میں اسی عذاب اور اسی قوم سے متعلق الصیحہ آیا، جیسے فرمایا
وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
وہاں الرجفة زلزلہ اور یہاں الصیحة یعنی چیخ، جبکہ سورۃ الشعراء آیت 189 میں عذاب یوم الذلہ فرمایا
فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الذُّلَّةِ،
تو انہوں نے اسے جب جھٹلایا تو انہیں سائبان کے دن والے عذاب نے آ پکڑ لیا. اب یہاں پر یوم الذلہ، کہیں الصیحہ اور کہیں الرجفہ، تو یہ کوئی متضاد نہیں ہے، یہ مختلف مواقع اور ترتیب کی بات ہے. یعنی پہلے الصیحہ چنگھاڑ سخت چیخ بلند ہوئی، جب وہ حد سے گزری تو شدید زلزلہ آ گیا جس نے پہاڑوں کو بھی ہلا کے رکھ دیا، اور اس آواز سے کفار کے دل اور جگر پھٹ گئے، جو جہاں تھا وہیں پڑا رہ گیا. زلزلے نے باقی کسر پوری کر دی اور تمام کفار کا نام و نشان اس طرح مٹا جیسے وہ کبھی رہے ہی نہ تھے، گویا عذاب ان پر سایہ بن کر اتر پڑا. تو یہ کوئی متضاد نہیں ہے بلکہ تفصیل ہے. یہود میں بدبختوں کے لیے جو جہنم کا عذاب ہے، اس میں ان کے لیے زفیر اور شہیق دو الفاظ ہیں. زفیر کا مطلب چیخنا دھاڑنا. اس سے متعلق یہ سوال ہے کہ زفیر اور شہیق سے کیا مراد ہے، اسے آپ سورہ ہود آیت 106 میں دیکھ سکتے ہیں.
فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ،
تو وہ جو بدبخت ہوئے سو وہ آگ میں ہوں گے، ان کے لیے اس میں گدھے کی طرح آواز کھینچنا اور نکالنا. زفیر اور شہیق دونوں گدھے کی آوازیں ہیں، زفیر اس کے شروع کی آواز اور شہیق اس کے آخر کی آواز، یعنی نہایت بری چیخنے چلانے کی آوازیں نکالیں گے. سورہ یوسف کے متعلق سوال ہے تعارف اور خلاصہ. یہ مکی سورت ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے بے حد تسلی کا سبق موجود ہے. دشمن خواہ کسی حد تک بھی چلا جائے، اپنے بھائی اور عزیز اگر حسد میں انسانیت کی تمام حدیں پار کر جائیں، پھر بھی ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. اس لیے لوگوں کی سازشوں سے بے فکر رہیں. اس صورت میں کمال درجے کا غم یعقوب علیہ السلام کی حالت سے، بے انتہا خوشی بعد میں ملاپ سے، اور بے انتہا بے بسی. کیسے بستی کے گھر کے قریب کے کنویں میں یوسف موجود ہے اور یعقوب بے خبر بے بس. اور پھر بے شمار اقتدار سیدنا یوسف کو جو ملا، اور بڑی جدائی جو انہوں نے کاٹی، پھر روشن کر دینے والی ملاقات کی بنائی لوٹ آئی. گناہ وہ جو امرأت عزیز کا ذکر ہے، پھر پاک دامنی جو یوسف کا واقعہ ماجرا ہے، پھر حوث وہی ایک عورت کی، اور ظلم کس طرح عقوبت خانے میں جیل میں ڈالا گیا. یہ تمام چیزیں اپنے اپنے عروج پر نظر آتی ہیں. مضمون میں واقعات کے ایسے پہلو موجود ہیں جو غمگین بھی کر دیتے ہیں اور خوش بھی. اہل علم فرماتے ہیں، اور تجربے سے بھی یہ بات ثابت ہے، کہ اس صورت کو سمجھ کر پڑھنے والا غمگین اور نا امید شخص بھی خوش ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت کا چراغ روشن ہو جاتا ہے. امیر المؤمنین عمر اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما اکثر صبح کی نماز میں سورہ یوسف کی تلاوت کیا کرتے تھے. عبداللہ بن شداد کہتے ہیں، یہ جلیل القدر تابعی تھے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے ہچکیوں کی آواز سنی جبکہ میں صفوں کے آخر میں تھا، یعنی آخری صف میں، اور وہ یہ آیت پڑھ رہے تھے
انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ،
سورہ یوسف آیت 86. عمر رضی اللہ عنہ کی نماز میں تلاوت سے متعلق بتاتے ہیں کہ میں آخری صف میں تھا جب یہ آیت پڑھی تو ان کی ہچکیوں کی آوازیں میں نے سنی. یہ بخاری کا حوالہ ہے آیت. اور یہ سورت یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنے دکھڑے، اپنے غم، دل کی باتیں اپنے رب کے سوا کسی کے آگے نہ کیا کریں. رب مرہم بھی لگاتا ہے، زخم بھی دھوتا ہے، حالات بدلتا ہے، غموں کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے. نیکسٹ کوسچن ہے، وہ کون سا نبی ہے جس کے سلسلہ نسب میں پردادا تک سب نبی تھے؟ ابھی آپ سن چکے اور خاص طور پر یوسف علیہ السلام سے متعلق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، تو یہ چاروں نبی تھے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کا حوالہ ہے، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہم السلام۔ کریم یعنی یوسف علیہ السلام، کریم کا بیٹا، کریم کا پوتا، کریم کا پڑپوتا، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام ہیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے، یوسف علیہ السلام کے کتنے بھائی تھے؟ اس کا جواب سورہ یوسف آیت 4 میں ہے، 11 بھائی تھے۔ دلیل، اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، بے شک میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے۔ اس میں 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی اور سورج اور چاند سے مراد ماں باپ ہیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے، سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کی قمیض کا ذکر کتنی بار آیا ہے اور ہر بار اس کا اثر کیا تھا؟ اس صورت میں یوسف علیہ السلام کی قمیض کا 3 دفعہ ذکر ہے اور ہر دفعہ اس کا انوکھا ہی اثر ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ خون آلود جب قمیض کی بات آتی ہے تو یعقوب علیہ السلام کی بنائی ختم ہو جاتی ہے، جیسے آیت نمبر 18 ہے، 18، وجاءوا على قميصه بدم كذب، اور وہ اس کی قمیض پر ایک جھوٹا خون لگا لائے، جس کو دیکھتے ہی روتے روتے یعقوب علیہ السلام کی بنائی ختم ہو گئی۔ دوسرا، اس صورت کی آیت 25 میں اسی قمیض کا ذکر آتا ہے کہ جب وہ امراۃ العزیز نے تہمت لگائی اور وہ دست درازی کی تو ان کی قمیض کو دیکھ کر بری قرار دیا گیا۔ آیت 25 میں قمیصہ، آیت 26 میں قمیصہ، اور آیت 27 میں قمیصہ، آیت 28 میں قمیصہ، یہ سب اسی قمیض کا ذکر ہے۔ یا اردو میں قمیض کہتے ہیں اور عربی میں قمیص۔ آیات دیکھیے، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سجدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن ان کیدکن عظیم۔ وہی قمیص ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اثر ہر بار مختلف ہے، یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وگرنہ نبی یا ولی کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ چاہے مخلوق سے گواہی دلوائے، ذریعہ بنائے، اللہ چاہے بے جان کو شہادت کے طور پہ پیش کر دے، انسان کی، نبی کی، ولی کی، اس میں کوئی قدرت، کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہی قمیص ہے جو بنائی جانے کا، یہی قمیص ہے جو برات بن جانے کا، یہی قمیص ہے جو بنائی پلٹ آنے کا سبب بن گئی۔ اور بنایا کس نے؟ اس میں پھر یاد رکھیں کہ نبی کا، ولی کا کوئی کمال نہیں ہے۔ نبی تو پہلے وہی تھا، لوگ تو پہلے وہی تھے، لیکن میرا رب جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے اثر ڈالتا ہے۔ تو رب کا کمال ہے، نبیوں کے رب کا، ولیوں کے رب کا۔ نبی ولی بے بس، مختار کل، قادر قدیر، صرف اللہ۔ پھر تیسری بار یوسف علیہ السلام کی قمیض کی خوشبو سے یعقوب علیہ السلام کی بنائی لوٹ آئی، اس کا ذکر آیت 93 میں ہے، اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي يات بصيرا واتوني باهلكم اجمعين۔ یہ سب میرے مالک کی قدرت اور مشیت ہے، حالانکہ قمیص وہی ہے، لیکن اللہ کا حکم ہوا تو یعقوب کی بنائی واپس ملنے کا ذریعہ بن گئی۔ پاک ہے وہ، اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کی کامل بادشاہی ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، عزیز مصر کی بیوی کا نام کیا تھا؟ یاد رہے کہ اس کا نام کہیں آیا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کا نام نہیں لیا جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے۔ حق یہی ہے کہ ہم بھی نہ لیں، خصوصاً جب ہمیں اس کا نام کسی صحیح ذریعے سے معلوم ہی نہیں، اور نام لینے میں کسی گناہ گار خصوصاً عورت کی پردہ دری ہو رہی ہے۔ اس لیے بار بار زلیخا زلیخا کہنے والے قرآن سے سبق سیکھیں اور اپنے اس رویے کو ترک کریں۔ جب سوال ہو تو امراۃ العزیز ہی کہیں، عزیز مصر کی بیوی، زلیخا نہیں، کہ یہ کہیں آیا ہی نہیں۔ حسن یوسف کی مثال اور اس کی وضاحت سے متعلق اگلا سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معراج کے واقعے میں فرمایا کہ تیسرے آسمان پر آپ کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی اور یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں بتایا کہ قد اعطی شطر الحسن، انہیں حسن کا شطر عطا کیا گیا۔ اب شطر بمعنی نصف بھی اور شطر بمعنی حصہ بھی، یعنی یوسف علیہ السلام کو حسن کا خاصا بڑا حصہ عطا ہوا تھا۔ اس حدیث میں ذکر کردہ شطر بمانا نصف کے بارے میں، اب نصف کس کا نصف؟ علماء کے مختلف اقوال ہیں، جن میں زیادہ قرین قیاس جو ہیں وہ یوسف علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے حسن کے مطابق آدھا حسن عطا ہوا، یا یوسف علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے مطابق آدھا حسن عطا ہوا، اور شطر بمانا حصہ ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس سے پھر ایون ہر قسم کے اشکالات دور ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے، چونکہ سورہ ہود میں کشتی پر سوار ہونے کی دعا آئی ہے، تو پانی کے سفر کے لیے، پانی کی سواری پر سوار ہوتے وقت یہ کشتی کی دعا، بسم اللہ مجریھا ومرساھا ان ربی لغفور الرحیم، اور یہ مجریھا، یہ تلفظ بھی قرآن کا یونیک انداز ہے کہ جیسے آسمان سے اترا ویسے زبانوں پہ جاری ہے۔ نیکسٹ کوسچن، استغفار، چونکہ سورہ ہود سے پارہ شروع ہوتا ہے اور سورہ ہود کی ابتدا استغفار کی اہمیت اور فضیلت سے ہے، حدیث میں بھی شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے عمدہ استغفار یہ ہے، اللهم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت ابوء لك بنعمتك وابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اعوذ بك من شر ما صنعت۔
اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی نے رات ہوتے یہ کہہ لیا اور اس رات کو اس کی وفات ہو گئی تو وہ جنت میں جائے گا، اور اگر یہ دعا صبح کے وقت پڑھ لی اور اس دن میں اس کی وفات ہو گئی تو بھی ایسا ہی ہوگا، یعنی جنتی ہے۔ اور یہ بڑا استغفار سید الاستغفار کہلاتا ہے، جبکہ چھوٹا استغفار اس کی فضیلت بھی بے شمار ہے۔ اس سے متعلق سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تین بار یہ دعا پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اگرچہ وہ میدان جہاد سے ہی فرار کیوں نہ ہوا ہو، یعنی کبیرہ گناہ اور اتنا بڑا گناہ، اور اس کی بھی توبہ ہے اس استغفار سے۔ یاد رہے کہ صرف یہ رٹا، وظیفہ، تعداد، تسبیح کا چکر پورا کرنا نہیں، بلکہ اس کے تقاضوں اور شرائط کو بھی پورا کرنا ہے، اور وہ توبہ کی جو شرائط ہیں آپ کو پتہ ہے، گناہوں پہ نادم ہونا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم اور اس برائی کو چھوڑ دینا اور پھر نیک اعمال بجا لانا، رب کی فرما برداری سے زندگی گزارنا۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى نستغفرك اللہم من جميع الذنوب والخطايا نستغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔